الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الله الكريم نے توفیق بخشی، فرصت بخشی اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی سعادت سے بہراور فرمایا کہ آپ سنت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اعتکاف 21 رمضان سے شروع ہو جاتا ہے. اسلام میں مہینہ سورج ڈوبنے پہ بدل جاتا ہے، مغرب کی اذان اگلے دن کی پہلی اذان ہوتی ہے. رات کی پہلی اذانوں میں مغرب کی اذان ہے اور رات اگلے دن کے ساتھ شمار ہوتی ہے. اس لیے روزہ پہلے افطار کیا جاتا ہے اور پھر اذان کہی جاتی ہے. ثم اتم الصیام الى اللیل، روزے کو رات تک پورا کرو، رات کے اندر داخل نہیں کرنا، فی اللیل نہیں ہے. فی اللیل ہوتا تو پھر شاید ساری رات چلا جاتا. الى اللیل ہے، رات تک پورا کرو. تو جب روزہ 20 ختم ہوتا ہے تو اعتکاف شروع ہو جاتا. اور اس میں سادہ سی بات ہے، ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا، ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہوگی. قرض کی گئی، یا رسول اللہ علم کیا اللہ کریم سلب فرما لیں گے؟ فرمایا نہیں، پہلے علم اٹھ جائیں گے اور بعد میں آنے والے اس پائے کا علم حاصل نہیں کریں گے. اب رواج یہ ہو گیا ہے، بہت کم خوش نصیب ہیں جو تحقیق و تدقیق کے میدان تک علم حاصل کرتے ہیں. ورنہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی کھاتا پیتا ہستا بستا گھر اپنا بچہ دینی علم کے لیے بھیجتا ہی نہیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو بچے یا تو معاشی طور پہ بہت کمزور ہوتے ہیں، دینی مدارس میں بھیج دیے جاتے ہیں، یا جسمانی طور پر کوئی عیب ہوتا ہے تو انہیں بھیج دیا جاتا ہے. اور عموماً یہ نعمت غرباء کو، مساکین کو نصیب ہوتی ہے. کھاتے پیتے لوگ اس طرف نہیں آتے، دنیاوی علوم کی طرف زور لگاتے. پھر شاید کی بدنصیبی یہ ہے کہ علم دونوں ضروری ہیں اور دونوں مل کر علم بنتے ہیں، دینی علوم اور دنیاوی علوم. چونکہ مومن کی دنیا بھی دین ہے، دنیا میں جینے کا سلیقہ، دنیا میں رہنے کا طریقہ، دنیاوی امور کو انجام دینے کا طریقہ، یہ ساری چیزیں انسانی بنیادی ضروریات ہیں. اور اگر ان کاموں کو کرنا آتا ہو اور سلیقے سے کیے جائے تو یہ بھی دین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق علم کے دو حصے ہیں، علم الادیان و علم الابدان، روحانیات کا، دینیات کا، عقائد کا علم اور مادی چیزوں کا علم. علم الابدان مادیات کا علم. تو مادی علوم کی طرف تو ہر کوئی بھاگ رہا ہے، بچوں کو آج فرصت ہی نہیں ہے، صبح سویرے اٹھا کے رات گئے تک سکول سے آئے تو ٹیوشن پڑھنے چلے جاتے ہیں. مقابلہ ہے دنیا کے میدان میں اور اس طرف ہر کوئی دوڑ رہا ہے. بڑی خوش نصیب لوگ ہیں وہ جنہیں ساتھ دین بھی نصیب ہو. ہمارے دینی اداروں میں تھوڑی سی یہ کمزوری آ رہی ہے کہ صرف ایک طرف توجہ رکھتے ہیں اور دنیاوی چیزیں نہیں پڑھاتے. اب کچھ اداروں نے شروع کر دیا ہے, کچھ انہیں کاروبار کے طریقے یہ کچھ ہنر سکھانا شروع کر دیا ہے, کچھ مختلف زبانیں پڑھانی شروع کر دی. اب یہ ضروری ہے کہ دینی علوم کے جاننے والے لوگ بھی میدان میں آئیں, میدان عمل میں آئیں اور دوسروں سے بہتر کارکردگی دکھائیں. تو یہ جو علم کی کمی ہے اس نے عبادات کو رسومات میں الجھا دیا ہے. وہ جو کہا گیا تھا نا کہ یہ امت رسومات میں کھو گئی ہے, حقیقت خرافات میں کھو گئی ہے. جو بہترین عبادات تھیں ان کے ساتھ بھی اس طرح کی رسومات چسپاں کر دی گئی ہیں کہ اب دیکھیں ایک پورا مٹکا بھی دودھ کا ہو تو اس میں ایک قطرہ شراب ڈال دے تو اس سارے کو خراب کر دے. سارا کام آپ شریعت کے مطابق کریں, اس میں کوئی ایک بدعت داخل کر دے تو اس سارے کو تباہ کرنے کے لیے کافی. اور ہمارے یہاں رسومات بہت ہو گئی ہیں اور ہر کام میں غلو ہے, زیادتی ہے, افراط و تفریط. اعتکاف میں بنیادی بات یہ ہے کہ کوئی غیر ضروری بات نہیں کرنی چاہیے. یہ زبان کا بھی روزہ ہے ایک طرح سے. آپ کاروبار کی بات ہے, دنیاوی بات ہے, رشتہ داری کی بات ہے, کسی کے ساتھ صلح جنگ کی بات ہے, کوئی لین دین کی بات ہے, کوئی زمین کاشت کرنے کی بات ہے, دکانداری, تجارت, مال کی بات ہے. نہیں, اعتکاف میں بیٹھنے سے ان سب چیزوں سے فارغ. لیکن بالکل خاموش ہو جانا, میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ کھانا مانگتے ہیں تو بھی چٹ لکھ کر, پانی مانگتے ہیں تو چٹ پہ لکھ کر, زبان بالکل بند ہے, یہ بھی مکروہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دینی بات کرنا, تلاوت کرنا, کسی کو مسئلہ سمجھانا, کسی سے مسئلہ پوچھنا, ذکر کرنا, تسبیحات پڑھنا, یہ باتوں میں نہیں آتی, یہ ذکر الہی ہے. جتنی زیادہ ہو سکے تلاوت کیجئے, درود شریف پڑھیں, تسبیحات پڑھیں, ذکر کریں. دین سیکھنا اور سکھانا یہ باتوں میں نہیں آتا, یہ اللہ کے راہ کے کام ہیں اور اسی طرح ضروری ہے. لہذا بالکل خاموش ہو جانا اور کوئی آواز نہ نکالنا, یہ بھی مکروہ ہے. غیر ضروری بات کرنا جو ہے یہ درست ہے. کوئی باتھ روم جاتا ہے ضرورت سے تو مسجد سے نکل سکتا ہے, لیکن باتھ روم جائے اور واپس آ جائے, یہ نہیں کہ راستے میں جو نظر آیا السلام علیکم جی آپ کا کیا حال ہے آپ کا. یہ عام آدمیوں کی عادت ہے, یہ بلکہ ساری قوم کی عادت ہے. جال بغیر, یہ ساری قوم بغیر پروگرام کے ہے. جہاں کہیں اور رہے ہوتے ہیں کسی کو دیکھ کے آپ سے بڑا ضروری کام تھا, ابھی ضروری کام تھا تو آ گئے ہوتے. بندہ کہیں اور جا رہا ہے, آپ کہیں اور جا رہے ہیں, ویسے ہی نظر آ گئے تو پکڑ کر کھڑے ہو جائیں گے. تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے. ساتھیوں کی بھی عادت ہے, جا رہے ہوتے ہیں باتھ روم کو جو سامنے سے آ گیا اسے ذرا, یہ احتکاف میں نہیں ہوتا. اگر رفع حاجت کے لیے یا وضو کرنے کے لیے, استنجا کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اپنا جائیں اور واپس آئیں. راستے میں کسی سے مسافر کرنا یا بات کرنا اس کی اجازت نہیں ہوتی. عموماً اس طرح کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں, ان سے بچنا چاہیے. مسجد کے اندر آتے مسجد میں رہیں. بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ کسی کو اتفاقاً غسل کی ضرورت پیش آ جائے تو کوئی برتن منگوا کر مسجد کے سین میں رکھ کر اس میں بیٹھ کر نہ آئے. یعنی یہ جو اشرا ہوتا ہے یہ کلی طور پر مخلوق سے تعلق ختم کر کے ساری توجہ اللہ کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف، دین کی طرف مرکوز کر دی جاتی ہے. اور جس طرح خود رمضان شریف کے بے پناہ فضائل ہیں، مہینوں کا سردار ہے، پھر وہ مبارک مہینہ ہے جس میں نزول کتاب ہوا، اور سارا قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان اول پہ اتار دیا گیا، پھر رمضان شریف میں ہی نزول قرآن حکیم شروع ہوا، اور اس رات کو یہ شرط بخشا گیا کہ وہ ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے. پھر حضور کا ارشاد عالی کہ رمضان شریف کی آخری سات راتوں میں تلاش کرو، تو جو اعتکاف میں ہوتے ہیں وہ خوش نصیب ہیں کہ ساری سات راتیں انہیں اللہ کی بارگاہ میں مسجد میں بیٹھے ہوئے آتی ہیں. یہ خصوصی رحمت عامہ ہے اللہ کی جو بٹ رہی ہوتی ہے. پھر یہ عشرہ، آخری عشرہ دوزخ سے رہائی کا ہے، تو بے شمار فضائل حضور نے ارشاد فرمائے ہیں، لیکن یہ سب اس کے آداب، اس کی شرائط، اس کی حدود و قیود کے ساتھ اس میں رسومات کو داخل کر دیا جائے تو پھر فضائل نہیں رہتے، چونکہ دین اور رسم میں بڑا فاصلہ ہے. ہمارے ہاں بے شمار رواج بن گئے ہیں، عجیب و غریب رواج بن گئے ہیں. کوئی اعتکاف بیٹھنے جاتا ہے تو باجے گاجے کے ساتھ جائے گا، اعتکاف ختم ہوا ہے تو بڑے ڈھول باجے کے ساتھ مسجد سے لینے جائیں. یہ عجیب عجیب خرافات سمجھ میں نہیں آتی کہ ان چیزوں کا دین سے کیا تعلق ہے. کوئی پھولوں کا ہار لے کے مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہے، کوئی نوٹ وار رہا ہے، کوئی پیسے لٹا رہا ہے، کوئی عجیب، سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا. عبادات کے ساتھ رسومات کا کیا تعلق؟ عمرے پہ جائیں گے، حج پہ جائیں گے تو اس میں تو ایک وقت رخصت کرنے والوں کا ہے، پھر ایک وقت وصول کرنے والوں کا ہے، پھر گاڑیوں پر بھی پھول لگے ہوئے ہیں. پتہ نہیں عبادت کی توفیق ملی، اللہ سے اپنے عجز و نیاز مندی کا اظہار کرو، اس سے مغفرت اور بخشش چاہو. وہاں بھی اپنی بڑائی کی فکر لگی ہوتی ہے لوگوں کو، تو اللہ ان رسومات سے، ان خرافات سے بچائے. ہمیں دنیا کی امور کی بڑی فکر ہوتی ہے، کرنی بھی چاہیے، اچھی بات ہے. جائز حدود کے اندر حلال طریقے سے دنیا کمانا، جائز اور حلال رزق کا کھانا، یہ سارا بھی عبادت ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن اس قدر نہیں کہ آخرت بھول ہی جائے. اگر ہم دنیا کے کھانوں کا اہتمام کرتے ہیں تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں قبر میں بھی جانا ہے. اچھے اچھے لباس پہنتے ہیں تو لباس پہنتے وقت یہ احساس بھی ہونا چاہیے کہ کفن بھی پہننا. گھر بناتے ہیں حلال رزق سے، جائز وسائل سے بنائیے، آرام دہ بنائیے، لیکن اس میں بندہ اتنا مصروف نہ ہو جائے کہ قبر بھول جائے. آخر سب کچھ چھوڑ جانا ہے، سب کچھ لے جانا ہے. حکمرانوں کی حکومتیں، طاقتوروں کا روک تھام، عمرا کی دولت، سب کچھ رہ جائے، اور انسان انتہائی بے بسی سے چھوڑ کے چلا جائے. رمضان کریم ویسے ہی بے پناہ رحمتیں لٹاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وكما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے رمضان شریف کا روزہ ایمان اور احتساب سے رکھا، دو شرطیں بتائی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک تو عقیدہ درست ہو، ایمان صحیح عقیدے کا ہے، اللہ کو واحد و لا شریک مانے، اس کی ذات اس کی صفات میں کسی طرح سے کوئی شریک نہیں، اسے رب مانے، اسے خالق و مالک مانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا برحق اور تمام الانبیاء نبی مانے، تمام انبیاء کی نبوت، فرشتے، آخرت، قیامت، جزا و سزا، یہ سب ضروریات دین ہیں، بنیادی ضروریات، سب کو اس طرح مانے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماننے کا حکم دیا، ایمان صحیح ہو، اور فرمایا احتساب اپنا محاسبہ کرے، روزہ رکھا ہے تو اپنا محاسبہ کرے کہ اب روزے میں تو میں حلال چیزوں سے بھی رک گیا ہوں، کیا عام زندگی میں حرام سے پرہیز کرتا ہوں؟ احتساب سے مراد یہ ہے کہ اپنا محاسبہ کرے، ہمارا مزاج الٹ گیا، ہم دوسروں کا محاسبہ کرتے ہیں، اپنا نہیں کرتے، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ ظلم کیا، فلاں نے وہ زیادتی کی، اپنا محاسبہ نہیں کرتے، ہر ایک کو اللہ کے پاس جانا ہے، دوسروں سے پہلے اپنا محاسبہ ضروری ہے، حضور فرماتے ہیں کہ روزہ رکھے، ایک تو عقیدہ درست ہو، ایمان ہو، اور دوسرا احتساب اپنا محاسبہ کرے، عبادات میں کمی ہے یا کوتاہی ہے، غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، نافرمانی ہوتی ہے، اسے توبہ کرے، توفیق عمل چاہے، اللہ سے بچنے کی توفیق چاہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ کریم نے فرمایا کہ جو لوگ میری رضا پانے کے لیے محنت کرتے ہیں، ہم انہیں اپنے راستے ان کے لیے کھول دیتے، مدد فرماتے ہیں، ان کو راستے سمجھا دیتے، تو صرف رسم کے طور پر نہ بیٹھا رہے بلکہ محاسبہ کرے، اپنی گزشتہ زندگی کو سامنے لائے، کیا کیا کوتاہیاں ہوں، ان کی بخشش چاہے، آئندہ نیکی کی توفیق طلب کرے، گناہ سے بچنے کی توفیق طلب کرے، یہ سب کچھ اسی کی بارگاہ سے ملتا ہے، اور پھر یہ تو ایسے ہے جیسے ہر بندہ سارے جہان دنیا سے فارغ ہو کر صرف اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، اپنی گزارشات پیش کر رہا ہے، اپنے لیے معافی کا طالب بھی ہے، توفیق عمل کا طالب بھی ہے، ابھی بہت ان سے سنہری موقع کہنا چاہیے، اور پھر یہ اللہ کی عطا ہے، اس نے توفیق دی، کتنے لوگ پچھلے سال اعتکاف میں تھے، اس سال وہ دنیا میں نہیں ہیں، اس بار ہمیں نصیب ہے، کس کے پاس گارنٹی ہے کہ اگلے اعتکاف تک ہوگا نہیں ہوگا، قرآن کریم میں آتا ہے کہ کافر قیامت کو بہت دور سمجھتے ہیں، آواز جب آئے گی دیکھا جائے، اللہ کریم فرماتا ہے نہ راہ ہو قریب، میں اسے بہت قریب دیکھ رہا ہوں، ہم اسے بہت قریب دیکھ رہے ہیں، یہ دنیا کے لمحات پل بھر میں گزر جاتے ہیں، عجیب نظام ہے اللہ کریم کا، آج اگر ہمیں کوئی کہے کہ آپ کا یہ کام میں 10 سال بعد کروں گا، بندہ پریشان ہو جاتے کہ 10 سال بعد کون ہوگا کون نہیں ہوگا، مذاق کر رہے ہو تم، تو تمہاری تو تم نے انکار کر دیا نہ کرنے والے، لیکن 60-70 سال عمر گزر چکی ہے، پیچھے دیکھو تو پتہ چلتا ہے کل کی بات. یہ دنیا کا وقت جب آ رہا ہو تو بڑا پہاڑ لگتا ہے، گزر جائے تو رائی بھی نہیں ہوتی. اب بندہ پیچھے دیکھے نا کہ کل تو میں سکول جاتا تھا، بچہ تھا، والدین کا سایہ نصیب تھا، گھر تھا، کھیل کود کے بغیر کوئی کام نہیں تھا، تو 60-70 ورس بیت چکے ہیں تو بھی لگتا ہے یار یہ تو کل کی بات. اسی طرح جب عمر گزر جاتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وقت تو تھوڑا ہی تھا. میدان حشر میں پوچھا جائے گا نا کم لبستے کتنا وقت گزارا تم نے دنیا میں، کہیں گے یوم نو باد یار نہ کوئی دن بار یا دن کا کچھ حصہ. پس علی العادین جنہیں کو گنتی آتی ہے ان سے پوچھ، ہمیں تو گنتی بھی بھول گئی ہے. ارشاد ہوگا کہ واقعی دنیا میں تم بہت تھوڑا عرصہ رہے، یہ چند دنوں کی بات ہے. یہی ادارہ بن رہا تھا، حضرت جی تشریف فرما ہوتے تھے، کیا مجالس کیا رہا ان کے، کیا صورت حال ہوتی تھی. اب وہ باتیں گزرے 25-26 سال ہو گئے، کچھ سمجھ نہیں آتی. جس طرح مٹھی سے ریت گرتی ہے وقت ہاتھ سے نکل جاتا. تو میرے بھائی پورے خلوص سے، پورے خشوع و خضوع سے اللہ کریم سے مغفرت طلب کیجیے، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں معاف فرما دیجیے، جو زندگی باقی ہے اس میں اپنی یاد میں زندہ رکھے، توفیق عمل عطا کرے، نیکی کی توفیق عطا کرے. دنیا بھی اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے، اس میں بھی حسن معیشت اور حسن اخلاق، حسن معاشرت کی ضرورت ہے. میں اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد پڑھ رہا تھا کہ آخرت میں سب سے زیادہ عطا جس پہ ہوگی وہ حسن اخلاق ہوگا، وہی جہان سے اٹھ گیا ہے. عجیب بات ہے، جب رمضان شریف کے مہینے میں بھی میں دوسرے تیسرے دن ایک خبر ضرور آتی ہے کہ فلاں جگہ باپ کو بیٹے نے قتل کر دیا. کل بھی تھی، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا. کیا ہو گیا لوگ؟ کوئی احساس گناہ ہی مر چکا ہے. رمضان شریف ہے، ہر شہر میں قتل عام ہو رہا ہے، گولیاں چل رہی ہیں، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتا. وہی اسی طرح ڈاکے پڑ رہے ہیں، اسی طرح لوٹ مار ہو رہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. حالانکہ سارے شیاطین قید ہو جاتے ہیں، لیکن شاید اس دور کے انسان خود مجسم شیطان بن گئے. شیاطین الجن والانس، جنوں میں سے بھی شیطان ہے، انسان بھی شیطان بن جاتے ہیں. تو اب جو جرائم ہو رہے ہیں یہ تو اس میں تو ہمارا ایک آسان سا طریقہ ہے، جو غلطی ہم کرتے ہیں وہ الزام شیطان پہ لگا دیتے ہیں، تو اب تو اس پہ الزام بھی نہیں لگایا جا سکتا. اس کا مطلب ہے لوگ خود شیطان بن گئے. یہ بہت مشکل وقت ہے، بڑا عجیب وقت آ گیا کہ بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے. کمال ہے، عجیب بات ہے. اس لیے اس نے پالا پوسا بڑا کیا تھا، اس لیے محنتیں کی تھیں، اس لیے اسے اٹھایا تھا، پھرا تھا، اس لیے بھوکا رہ کر اس کو کھلایا، جوان کیا کہ یہ بڑا ہو کر مجھے قتل کر دے. بات سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگ آوارگی میں، بے دینی میں، ظلم میں کہاں تک پہنچ گئے. اور حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم سنگریزے اکٹھے کر رہے ہیں، رات دن محنت کر رہے ہیں، اس لیے کہ کچھ لوگ تو ایسے بن جائیں جنہیں دیکھ کر کہا جا سکے، جن سے معاملہ کر کے کہا جا سکے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں. ایسے ہوتے ہوں گے مسلمان جن کی بات تاریخ میں ہم پڑھتے ہیں، وہ لوگ اس طرح سے ہوتے ہیں. تو ساری محنت کا حاصل یہ ہے کہ اتباع رسالت کی چھاپ لگ جائے، بندے کے اخلاق و اطوار، اس کے لین دین، اس کے میل جو، اس کے معاملات، اس کے کاروبار، اس کی عبادات میں سے پتہ چلے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. اپنے آپ کو بندہ اس سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرے. باقی نظام تو اللہ کریم کا ہے، دنیا تو چل رہی ہے، چلتی رہے گی، اس سے برے حالات بھی دنیا میں آئے، تبدیلیاں بھی آئیں، ظلم بھی انتہا کو پہنچا، پھر اللہ کی رحمت بھی آئی، خوش سالی بھی آتی ہے، برساتیں بھی آ جاتی ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے، کبھی کسی چیز کو دوام نہیں، ظلم ہمیشہ نہیں رہتا، ظلم کی عمر کم ہوتی ہے، تبدیلیاں آ جاتی ہیں. لیکن بندے کو اپنے زمانے، اپنے اہل، اپنے حالات سے سابقہ ہوتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنا معاملہ اپنے حالات میں درست رکھے. اور یہ سنورنے کا بہترین موقع ہے اعتکاف، رمضان المبارک، پھر اس کا آخری عشرہ، پھر سنت اعتکاف. اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس میں توفیق بخشی. کوشش کیجئے سنت کے مطابق، اور اللہ کریم سے دعا کیجئے اپنے لیے، ساتھیوں کے لیے، اولاد، بال بچے، رشتہ داروں کے لیے، قوم، ملک کے لیے. اللہ کریم ان مشکل حالات کو آسانیوں میں بدل دے، ان لوگوں کو توفیق عمل عطا کرے، اور گناہ سے بچنے کی توفیق دے. اس بے نیاز کی بارگاہ میں کوئی ضروری نہیں کہ بڑے بڑے وقتوں کی بات سنی جائے، وہ چاہے تو کسی چمٹی کی بھی سن لے، اور چاہے تو سب کی نہ سنے، وہ اپنی اس کی حکمت اور اس کی حکمت بالغہ خود کام کرتی ہے، وہ ہر شے کو خود جانتا ہے. لیکن دعا کرنا بہترین عبادت ہے، تو دعا کیجئے ان حضرات کے لیے بھی جن کی عمر بھر کی محنتوں کے صدقے ہمیں یہ اللہ کی توفیق نصیب ہوئی ہے. تو سب سے پہلے ہماری دعاؤں کا استحقاق رکھتے ہیں، یہ بھی شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے، سلیقہ ہے کہ اللہ سے دعا کی جائے. اللہ کریم آپ سب کی محنت قبول فرمائے، اور عملی زندگی میں مثبت تبدیلی عطا کر. علماء حق فرماتے ہیں کہ گناہ بیماری ہے، گناہگار بیمار ہوتا ہے. اہل علم، علماء حق، علماء ربانیین گواہ ہیں، ان کی صحبت سے، ان کی باتیں سننے سے، ان کی توجہ سے انسان شفا یاب ہو جاتا ہے، یعنی گناہ سے بچ جاتا. تو یہ سارے دوا ہے، علاج معالجہ ہے، انجام کار ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ میں اعتکاف میں آیا تھا تو میرا مزاج کیسا تھا. اللہ نے تکمیل کی, سعادت بخشی تو کتنی مثبت تبدیلی آئی, مزاج میں کتنی اچھی باتیں آئیں, کیفیات میں تبدیلی آ جاتی ہے, چیزیں محسوس کرنے میں تبدیلی آ جاتی ہے, اطاعت الہی پہ کیف و سرور نصیب ہوتا ہے, غلطی ہو جائے تو دکھ محسوس ہوتا ہے. اللہ کریم توبہ کی توفیق عطا فرما دے. تو سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم بخیر و خوبی, سنت کے مطابق تکمیل کی توفیق عطا کرے, قبول فرمائے اور اتباع کی توفیق عطا کرے, دین پہ زندہ رکھے, دین پہ موت نصیب فرمائے اور اپنے دیندار بندوں کے ساتھ حشر نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اللهم ربنا لا تقتلنا بروحك ولا تهلكنا بالعذاب والعفو عنا. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا, انت ولينا في سفرنا وهجرنا في مالنا واهلنا, انت ولينا في الدنيا والاخره, توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين, اللهم اعز الاسلام والمسلمين, اللهم ايد الاسلام والمسلمين, انك على كل شيء قدير. اللهم انزل علينا من السماء ماء مباركا نافعا غير ضار, نافعا غير ضار, نافعا غير ضار, والذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. صلى الله تعالى على حبيبه محمد ورحمته.